بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على رسول الكريم. تین باتیں جو ہیں وہ ہر مسلمان پر فرض عائن ہیں. فرض عائن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہو اس کو فرض عائن کہا جاتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی. جیسے نماز پڑھنا یہ فرض عائن ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنا یہ بھی فرض عائن ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا مال سے تعلق ہے، کہ جب ایک مال آیا اور اس پر سال گزر گیا، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، مثال ہے کہ جیسے جمادی الاولی کی یکم تاریخ کو 1,00,000 روپے آ گئے، اب وہ پورا سال اس کے پاس رہے. 1436 ہجری میں آئے اور یہ جیسے 1436 ہجری ہے، اور 1437 ہجری کی ربیع الثانی گزر گیا اور جمادی الاولی کے پاس آیا ہی پہلی تاریخ، اب اس کے پاس 1,00,000 روپیہ وہ جو تھا وہ موجود ہے، تو اس کے ذمے زکوٰۃ پھر فرض ہو جائے گی، اس کے ذمے زکوٰۃ پھر فرض ہو جائے گی. کس مال، کتنے مال پر زکوٰۃ ہے؟ یہ ہے 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، اس قیمت کے اعتبار سے جو مال ہو، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو، چاہے جیسے مشہور ہے کہ 7.5 تولہ اگر کسی پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. تو بعض لوگوں کے پاس 2 تولہ سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ پاکستانی روپیہ ہوتا ہے، کچھ ڈالر کا نقد کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ سب ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے باوجود لیکن وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس غلط فہمی میں کہ جی سونا تو 7.5 تولہ ہے نہیں، صرف سونا، اور چاندی 52.5 تولے سے کم ہے، اور روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے. اس غلط فہمی کی بنا پر وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا قربانی نہیں کرتے، تو یہ درست نہیں ہے. کسی 2-3 جنس ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقد، کیش. یہ وہ صورتیں ہیں جس پر زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے. اب اگر وہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یہ کیش 10,000-15,000 روپے ہے، سامان تجارت بھی 5,000-7,000 روپے ہے، تو اس کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب کی قیمت کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، کیا حساب ہے چاندی آج کل؟
720
تقریباً 36,000-37,000 روپے کے قریب، یہ ایسے ہی اندازہ ہے. تو جس کے پاس اتنی پیسے، چاہے وہ 5,000 کیش ہو، 15-20,000 روپے کا سونا ہو، اسی طرح 20-25,000 روپے کی چاندی ہے، تو یہ سب ملا کے 50,000 روپے زیادہ ہو گئے. تو اب اس کو سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، وہ مال اگر سال بھر رکھا رہے اس کے پاس. اور ایک مرتبہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کا سال کسی مال پر گزر گیا، اب وہ جو تاریخ ہے عربی تاریخ، اب اس کی ساری زندگی کے لیے یہی عربی تاریخ مقرر ہو جائے گی. مثال ہے کہ یکم جمادی الاولی یا 27 ربیع الثانی، اب وہ اس کے لیے مقرر ہو گئے. اب وہ ہر سال اس تاریخ کو دیکھے گا کہ میرے پاس کیا مال ہے، چاہے سال بھر میں مال کم زیادہ ہوتا رہے، لیکن اب وہ یہ تاریخ اس کی مقرر ہو گئی، اب اس تاریخ پر اس کو زکوٰۃ ادا यानी जो अपना हिसाब है वो करके ज़कात अदा करनी होगी उसको। तो फर्ज़ आयन का ताल्लुक जो है ज़कात के अंदर वो माल से है, और हज में जो फर्ज होता है वो भी माल से ताल्लुक है, उसका भी ताल्लुक माल के साथ है। लेकिन फर्ज आयन जो होता है उसका ताल्लुक माल या किसी चीज से नहीं है, बल्कि वो हर मुसलमान मर्द पर और मुसलमान औरत पर वो फर्ज होता है और जरूरी होता है। तो तीन बातें मुसलमान पर फर्ज आयन है। नंबर एक, तालीम, इल्म सीखना, जिसके अंदर अकायद भी है। देखिए, अकायद की मिसाल ऐसी है कि कोई आदमी, पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया का अगर शहरी बन गया, अब वो शहरी अगर अमेरिका, कनाडा या बर्तानिया में नहीं रहता बल्कि पाकिस्तान में भी रहता है, तो उसके वो हुकूक की हिफाजत हुकूमत यहां भी करती है। लिहाजा पाकिस्तान के माहौल में रहने की वजह से उसको बच्चे पैदा करने का शौक हो गया, तो जितने बच्चे पैदा होते रहेंगे वो सब बरतानवी और अमरीकी और कैनेडियन नेशनलिटी वाले कहलाएंगे। हो सकता है बीवी पाकिस्तानी ना हो, बीवी कैनेडियन और बरतानवी ना हो, लेकिन इसकी बरकत से सबको मिलता रहेगा बरतानवी शहरी। वो पासपोर्ट भी देगी, अगरचे वो उस मुल्क में नहीं रहता, पासपोर्ट भी देगी हुकूमत, और जो उसके हुकूक है उसकी रियायत और सब ख्याल करेगी। तो सारी बात क्या है कि शहरियत लेने की वजह से उस मुल्क के कानून के वो तहत आ जाएगा। इसी तरह से अकायद का ताल्लुक याद रखिएगा, बहुत अहम है। जितनी एक मर्तबा जब मुल्क में दाखिल हो गया, ये जो कहा जाता है ना कि इस्लाम में सख्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, तो इससे मुराद ये नहीं है कि एक आदमी, अगर यही मुराद हो कि जी इस्लाम में सख्ती नहीं है, तो इससे यही मुराद हो तो फिर ये मुल्क वाले कवानीन में सख्ती क्यों करवाते। बल्कि मौलवियों को कहते हैं, दीनदारों को कहते हैं कि सख्ती ना करो, और अपने यहां जितने कवानीन है उसमें लिखा जाता है कि इन बातों पर सख्ती से अमल किया जाए। ये क्या बात है, ये दो रुख क्यों है? अपनी हर चीज में लिखा जाता है कि स्ट्रिक्टली, सख्ती से साथ आप इस पर अमल करें। यहां तक के लिखा जाता है अगर किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भाई ये क्यों है? तो फिर आखिर में जवाब घुमा फिरा के ये आता है कि जी नज्म व जब्त को कायम रखने के लिए ये जरूरी है। तो क्या दीन ऐसा ही अतीम है कि जिसके अंदर कोई चीज ही ना हो? तो ला इकराह दीन से मुराद ये नहीं है कि दीन में सख्ती नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि दीन में दाखिल होने में किसी की सख्ती नहीं है। कि दीन में दाखिल होना चाहे ये नहीं है। इसलिए जिहाद में भी हुक्म ये नहीं है कि तुम कलमा शरीफ ही जरूर पढ़ाओ, कि तलवार उठाई और मारो गर्दन और कलमा पढ़ो वरना तेरी गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए तो फिदिया रखा, जिजिया, जिजिया कि जिजिया दे दो, तुम जलील हो जाओ। अब आप बताइए, ईमान जैसी कीमती चीज और चंद रुपए के बदले में उसके ईमान न होने पर कबूल किया जा रहा है। दो टके कितना ही माल होगा, क्या हैसियत है उस माल की? जिस माल पर हम फख्र करते हैं, आंख बंद होते ही वो माल कुछ भी नहीं है, बल्कि आंख बंद होना तो दूर की बात, दुनिया के अंदर भी वो माल की कोई हैसियत नहीं है। कितनी अजीब बात कि इंसान सेहत लेना चाहे, माल से सेहत नहीं मिल सकती। ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जो हम जानते हैं, वरना हजारों क्या लाखों मिसालें कि माल मौजूद है सेहत नहीं है। दुनिया जहां के कैसे चाहे इलाज कर सके। थोड़ा सा इधर बैठो ना बेटा, तुम थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा छुपना मत। दुनिया जहां के इलाज रुपया पैसा खर्च डाले, کر ڈالے لیکن صحت نہیں ملتی. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک زمانے میں گھٹنے میں تکلیف ہوئی, حضرت غاربن شہر میں نانک واڑے کی طرف رہتے تھے, چوتھی یا پانچویں منزل, تیسری چوتھی منزل, تیسرے چوتھے مالے پر حضرت کا مکان تھا. اسی زمانے میں کراچی کے ایک سیٹھ تھے, تو ان کو بھی گھٹنے میں تکلیف ہوئی. وہ حضرت سے عقیدہ رکھتے تھے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے. ایک دن وہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ, حضرت نے پوچھا, بھائی تمہارے گھٹنے کا کیا حال ہے؟ حضرت بس بہت پریشان ہوں, ابھی گیا میں برطانیہ, گیا 5 لاکھ روپے خرچہ کیا اس زمانے میں, 60 70 کے زمانے میں 5 لاکھ روپے خرچہ کیا, کوئی افاقہ نہیں ہوا. حضرت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ تو مزے سے سیڑھیاں چڑھ گئے, آپ کے گھٹنے کے درد کا کیا ہوا؟ فرمایا, بھائی ہم برطانیہ کہاں جا سکتے ہیں, حکیم صاحب سے 10 پیسے کی دوا لی, اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. تو دیکھیے صحت ہے نا, اس صحت کا تعلق مال سے تھوڑی ہے. اس لیے سمجھایا کہ دیکھو, کسی دوا کے قیمتی ہونے پر یا علاج پر ناز نہ کرے. اس علاج سے پہلے جو کرنے کی چیز ہے وہ رجوع اللہ ہے, اللہ سے مانگنا ہے. وہ اللہ سے مانگے اور پھر اس کے بعد علاج بھی کرے, اور علاج سنت ہے, فرض نہیں ہے, لیکن علاج کرے سنت سمجھ کر. یہ نہیں ہے کہ ایلوپیتھک ہی میں اس کا علاج ہے, اور یہ حکیم سارے جو ہے وہ صرف ساری دنیا میں بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے, ڈاکٹر کے بھی جب اولاد نہیں ہوتی نا, وہ ابھی حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے. یہ مزے کی بات ہے. ایک ایسے ہی ڈاکٹر کو جس کا کام ہی دن رات حکیموں کو گالیاں دینا ہے, اس کی جب اپنی شادی ہوئی تو اس نے بھی ڈاکٹر سے ہی رجوع کیا, اس ڈاکٹر نے بھی اپنے حکیم سے ہی رجوع کیا بارود بھرنے کے لیے. اور حکیم دشمنی ان کا ماشاءاللہ روزانے کے معمولات میں شامل ہے. تو یاد رکھیے گا, ایلوپیتھک ہو, ہومیوپیتھک ہو, حکیمی ہو, ان سب کی حیثیت اس کو ایسا سمجھنا کہ اسی سے ملے گا, یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. ہاں, ایک سبب کے ذریعے کے طور پر اس کو استعمال کرے, اس کو کرے, لیکن اسی سے ملے گی یہ نہیں ہے. اسی سے نہیں ملے گی, اسی سے ملے گی. تو بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا, بھائی 10 پیسے میں ہمارا تو علاج ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے شفا ہم کو عطا فرما دی. تو مسلمان کے ذمے وہ فرض عین ہے, اس میں ایک پہلی جو چیز ہے وہ تعلیم ہے, کہ علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے, یہ اس کے ذمے فرض عین ہے. جس میں پہلی بات ہے جیسے عقائد, اللہ تعالی کی صفات کو ماننا. اس لیے حدیث شریف میں منع کیا گیا کہ تفکروا فی خلق اللہ, کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں غور کرو. ولا تتفکروا فی اللہ, اللہ تعالی میں فکر مت کرو, ذات مولا میں نہ کرو, اللہ تعالی کی ذات کو مخلوق کے آئینے میں دیکھو. کیونکہ اس مالک کو غیر محدود عظمتوں کو تم اپنی محدود عقل سے سمجھ نہیں سکتے, اس لیے منع کیا. لا تتفکروا, اللہ تعالی کے بارے میں مت کچھ کہو کہ ایسے اور ویسے, منع کیا گیا. ہاں, ان کی ذات, ان کی صفات, بھی جمعی صفات ہی, جو آمنت باللہ, ایمان مفصل اور مجمل جو ہم پڑھتے ہیں اسی کے اندر, تو لدا عقائد جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات, پھر تمام انبیاء علیہم السلام, ان کی عصمت, پھر سب سے اہم بات جو اس زمانے میں بتانا اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے, اور وہ فتنہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اور نبوت کی کوئی ورژن بھی نہیں آئے گی. ذلی بروزی جو اس نے نئے نئے ورژن ایجاد کیے نا, غلام احمد قادیانی نے, یہ جو نئے نئے ورژن ایجاد کی کہ ذلی بروزی وغیرہ وغیرہ, تو نبوت کیا, نبوت کی کوئی ورژن بھی نہیں آئے گا کسی قسم کا. باقی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری یہ ایک یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے, اسی پر عمل فرمائیں گے. اور اس کی مثال ایک عالم نے بڑی پیاری دی کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا, وہ تو نبی تھے, اب ان کا حیثیت اور درجہ کیا ہوگا؟ تو اس کو سمجھایا سبحان اللہ, فرمایا کہ دیکھو اگر پنجاب کا گورنر سندھ میں آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو پروٹوکول, اس کو عزت, اس کو احترام, اس کا اکرام گورنر پنجاب کے طور پہ ہوگا, لیکن حکم اور قانون کس کا چلے گا؟ سندھ کے گورنر کا. فرمایا سبحان اللہ, دیکھیں کیسی کتنی عجیب بات کو, کتنی بڑی بات کو کتنی عام فہم انداز میں سمجھا دیا. سبحان اللہ, ایک ہی ملک ہے, ایک ہی ملک ہے, ایک صوبے کا گورنر جب دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے, اس کا اکرام ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے, اس کو ریڈ کارپیٹ ریسپشن دیا جاتا ہے, سب قالین استقبالیہ دیا جاتا ہے, اس کو پروٹوکول ہوتا ہے اس کا, لیکن قانون جو چلتا ہے وہ سندھ کے گورنر کے چلے گا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ان کا اعزاز ہے, ان کا اکرام ہے, کتنے خوش قسمت وہ مسلمان ہوں گے جو آپ کی صحبت میں رہیں گے. یہ یہاں ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سبحان اللہ, ان کی صحبت میں رہنے والے مسلمان کتنے خوش قسمت ہوں گے. لہذا ان کی عزت ہوگی, ان کا اکرام ہوگا, اور وہ ہے آپ دنیا میں تشریف فرما رہیں گے, ایک عرصہ گزاریں گے, جب آپ کا وصال ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احاطے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں تشریف فرمائیں, وہیں پر ہی ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرماؤں گے. یہ عقائد میں کی باتوں میں سے, اور فرشتوں کے متعلق اور ہر خیر اور شر کے متعلق اور تمام کتب کو جو آسمانی کتب ہے ان کا ماننا, لیکن قرآن پاک اب اس شریعت قرآن پاک کی چلے گی اور اسی کا معاملہ چلے گا, یہی احکام چلیں گے, تو یہ عقائد کی تعلیم نہایت ضروری ہے. حضرت والا کی کتاب میں ایک واقعہ حضرت سے زبانی بھی سنا ہے کہ ایک صاحب نے بنگلہ دیش کے تھے, وہ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میری دکان کا بالکل ایسا بند معاملہ ہے, ایک مرتبہ اندر سے ایک سانپ آیا اور کہاں چلے گیا پتہ ہی نہیں چلا, لیکن اس کے بعد سے میری دکان کی برکت ختم ہو گئی اور رزق میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی. اب حضرت والا نے دیکھیے اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اس لیے تو شیخ کے لیے ضروری ہے کہ دین کا ضروری علم رکھتا ہو. وہ کہے گا اچھا آجا, ذرا کچھ جھاڑ جھنکار کریں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, کہ کچھ اونٹ کی لکڑی خریدنی ہوگی, کچھ زعفران لانا ہوگا, کچھ مرغے ارغے پکڑ کے لانے ہوں گے, کچھ قبرستان میں دفن کریں گے, وہ سانپ کا کھوج بھی مل جائے گا, تیرے کام ٹھیک ہو جائے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے پہلی نظر سبحان اللہ کیا شیخ ہوتا ہے دیکھو, فرمایا کہ اچھا اب روزی کا گھٹانا بڑھانا سانپ کے ہاتھ میں, اب آپ بتائیے ذہن کہاں جائے گا, ہم تو اچھا ارے بھائی واہ عامل کے پاس بھاگو بھائی, کسی روحانی علاج کراؤ. ارے میاں یاد رکھنا یہ جو عاملوں کا جو علاج ہے یہ روحانی نہیں ہے, اس کو روحانی نہیں بولتے. روح کی بیماری یہ نہیں ہے کسی نے جادو کر دیا, روح کی بیماری یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں, ہمارے اندر جو تکبر ہے, یہ جو حسد ہے, یہ دنیا کی محبت ہے, یہ روح کی بیماریاں کہلاتی ہے. تو یہ عامل یہ روح کی علاج روحانی علاج تھوڑی کرتے ہیں, روحانی علاج تو یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے دل سے غیر اللہ نکل جائے اور اللہ تعالی کی محبت ہو جائے, روحانی علاج اس کو کہا جاتا ہے. عبادت اور ذکر کی توفیق ہو, عبادت میں کرے, یہ اہتمام کرے, یہ ہے روحانی علاج. تو حضرت والا رحمت اللہ نے کیسے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ اچھا روزی کا گھٹانا بڑھانا سانپ کے ہاتھ میں, یعنی اللہ تعالی نے اب یہ ڈیوٹی سانپ کو دے دی कि भाई अब आप है जो आपको खुश रखे उसको रोजी दे देना, जो ना रखे उसको ना देना। बस उन्हें थे सही अकीदा आदमी, लेकिन इंसान घबराता है तो उसकी नजर वहां नहीं जाती। कहा जवाब लिखा, हजरत मैं तौबा करता हूं इस चीज से और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मेरी इस्लाह फरमा दी। ये है अकायद। तो तालीम जरूरी है, नमाज के मसाइल सीखना, नमाज की सुन्नतें सीखना, रोजे के मसाइल मालूम हो, और सफर में हजर में कि जो मसाइल है नमाज के उसको भी सीखे। यहां तक कि मुसलमान को नमाज के औकात भी आने चाहिए कि पता चले कि भाई क्या सा वक्त क्या है, अब जोहर है, अब इशराक है, सूरज निकलने के वक्त में जो तुलू और गुरूब के जो औकात है, जवाल के औकात है, जिसमें नमाज पढ़ने की ममानियात है कि नमाज न पढ़नी चाहिए। इसी तरह ये तमाम चीजों का सीखना, किस चीज से नमाज में सजदा साहब हो जाता है, ये तमाम बातें मालूम होनी चाहिए। इसको तालीम कहा जाता है। और हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइलुल उलमा, उलमा से मसाइल पूछा करो। नहीं बात पूछ लो, मालूम है फिर भी पूछ ले, उससे ये होता है कि इल्म का तकरार हो जाता है। तो पहली चीज क्या है जो हर मुसलमान के जिम्मे सीखना या जरूरी है, वो है तालीम, इल्म सीखना। नंबर दो जो जरूरी चीज है वो है तरबियत। ये जो तकरीर कर रहा हूं, ये हजरत हकीम कलीमुल्लाह साहब दाऊद बरकातुम की तकरीर है, हजरत की बात ये मलफूज है, जिसमें हजरत तो बहुत सादा गुफ्तगू, वो इतनी सादा सीधी सादी हजरत हकीम कलीमुल्लाह साहब दाऊद बरकातुम की जो तकरीर होती है बिल्कुल सादा 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 गुफ्तगू और सीधी सीधी बात। ये जो बाकी से चटनी वटनी ये हमारी है, हजरत की गुफ्तगू सल्ली अल्लाह अलैहि कलाम बिल्कुल सीधा सादा होता है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है तरबियत। फरमाते तरबियत क्या चीज है कि शरीयत और सुन्नत पर ऐसा अमल किया जाए कि वो आदत बन जाए, कि मजाल नहीं है कि जैसे सोकर उठा अब नींद का कितना वो है, लेकिन उसको सुन्नत याद रहे कि अपनी आंखों को मले, चेहरे को फेर ले, दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहि नुशूर, और ऐसी सुन्नत ऐसी आदत बन जाए कि सीधा जाए सबसे पहले हाथ धोए। इस जमाने में सुन्नतों पर ये इजाफा करना चाहिए कि अब सबसे पहले उठ के मोबाइल देखते हैं, लगा सुन्नत की किताब में ये भी लिख देना चाहिए कि सुबह दुआ बाद में पढ़े मोबाइल पहले देखे। तो ऐसी आदत बन जाए, इसको कहते हैं तरबियत। यानी वो जो खिलाफ है सुन्नत काम की आदत है, तो वो खिलाफ है सुन्नत काम की आदत सोहबत में रह रहकर ऐसी बन जाए कि वो उसी में तरबियत हो जाए कि वो सुन्नत आदत बन जाए। मसलन बर्तन साफ करना, अब अच्छे अच्छे दीनदार हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती, और अगर अपनी तनाई में कर लेंगे या उस मजमे में, तो कभी दावत है या कि दावत में जाना है तो फिर वहां पर वही डू इन रोम एज रोमन डू, जैसा देश वैसा भेस। लिहाजा अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि कराची में रहते हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं या खानकाह में रह रहे हैं, तो जनाब दाढ़ी एक मुट्ठी रखी हुई है और शलवार भी टखने से ऊपर, मूछें भी साफ है, टोपी भी अपने बुजुर्गों जैसी पहनी हुई है, और जब गांव गए तो जनाब बड़ी बड़ी मूछें भी रख ली, शलवार भी टखने से नीचे और टोपी भी वही के स्टाइल की पहन ली, कि ताकि धब का गोया लगे नहीं कि सब हम वैसे नहीं है, हम खानदान वालों को ये बार बार कराना चाहते हैं हम भी तुम्हारे जैसे। ये अच्छे अच्छे दीनदार हैं, बुजुर्गों के सोहबत वाले हैं, लेकिन जब उनको तिजारत दुबई का जाना होता है, वैसे यहां रहेंगे कुर्ता शलवार और सब, और वहां जाएंगे तो जनाब कोट और पतलून और सूटेड बूटेड होके जाएंगे। ये जहनी बीमारी की अलामत है, मरऊब होना, यहूदो नसारा से मरऊब होना और मुआशरे से मरऊब होने की अलामत है। और अल्लाह वालों की शान क्या है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत घर कर जाती है, उसका यह आलम होता है कि जहां जाते हैं हम, जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंगे महफिल देख लेते हैं। ये उसका हाल होता है। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर उसने कहा चलो भाई यहां तो सभी लोग चड्डी बनियान में घूम रहे हैं, सब पैंट शर्ट में घूम रहे हैं, मैं कुर्ते शलवार में कैसा अजीब लगूंगा। अगर उसको ये बात मालूम हो रही इसका मतलब अभी उसके दिल में वो है। और ये जैसे भी लगे लेकिन अपने मालिक को हमने राजी और खुश करना है। अल्लाह कोई मखलूक तो नहीं, अगर नहीं देख रही लेकिन मेरा मौला तो मुझको देख रहा है। अगर जिसका दिल सेहतमंद होगा वो इसकी परवाह ना करेगा। हाँ ये बात के हसीनों से मरूब होना या उनकी कशिश होना, हसीनों की कशिश होना ये और बात है, ये तो उस अल्लाह वाले को भी हो सकती है, किसी दीन के खादिम को भी हो सकती है, किसी अल्लाह वाले के गुलाम को भी हो सकती है, और कभी बज़ाहिर उस कशिश से वो मरूब भी हो सकता है। लेकिन तरबियत वो चीज है कि तरबियत जो है वो फिर तमाम कशिश पर और तमाम मरूबियत पर गालिब हो जाती है, क्योंकि तरबियत। जैसे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बच्चा साउथ अफ्रीका की बात है, एक बच्चा आया तो हज़रत फरमाते मैंने उसको टॉफी दी तो वो बच्चा अपने बाप के साथ था, उसने अब्बा को यूं देखा तो बाप ने आंख से इशारा किया यानी ले लो, उस बच्चे ने टॉफी ले ली। हजरत को देखिए माशाल्लाह छोटी छोटी बातों से सबक फरमाते, देखो इस बच्चे को मैंने टॉफी दी, इसने ले ली बल्कि अब्बा को देखा। फरमाया इसी तरह बंदे को भी जब ये टॉफियां नजर आए, लाल पीली काली सफेद टॉफियां नजर आए तो वो भी रब्बा को देखे कि मेरे रब्बा का हुक्म है, इजाजत है देखने की, कि अपनी बीवी है उसको देखे, किसी की बीवी को ना देखे। कैसा ही हुस्न का आलम हो उस पर, लेकिन वो खालिक आलम को देखे और जाने आलम को देखे। और उसका यह हाल होना, तरबियत ऐसी हो कि उसका यह हाल होना चाहिए कि सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, जाने क्या पा गए जाने आलम से हम, सारे आलम को लाए सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, जाने क्या पा गए जाने आलम से हम। ऐसे खान आलम बने कि जान आलम को पा जाए। तो हजरत ने फरमाया रब्बा को देखे, इसको कहते हैं तरबियत। उस बच्चे की तरबियत थी, अगरचे उस बच्चे की दिल चाह रहा था वो टॉफी लेने को, छोटा बच्चा है उसका दिल चाह रहा है, लेकिन वो अब्बा को देख रहा है और नहीं ले रहा। तो इसी तरह से तरबियत इसका नाम है कि गुनाह करने को दिल भी चाहे लेकिन वो जो दीन इस्लाम और अल्लाह की रज़ा खुशी की ख्वाहिश और अल्लाह अपनी ख्वाहिशों को मिटाने की जो तरबियत उसने पाई नहीं लेंगे, और यही कहेगा कि न देखेंगे उन्हें हरगिज न देखेंगे कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है। यह है तरबियत, गोया सुन्नत आदत बन जाए, तरबियत ऐसी पाए कि सुन्नत आदत बन जाए। दूसरी चीज जो मुसलमान के जिम्मे वो क्या है, तरबियत। और तीसरी चीज है वो तज़किया। हज़रत हकीम साहब दामत बरकातुहुम ने बड़े प्यारे अंदाज से फरमाया देखो तज़किया क्या है कि अल्लाह वालों की सोबत से अपने अखलाक रजीला को ऐसा अखलाक हमीदा से तब्दील कराए और अपने आमाल को अल्लाह ताला के हुजूर में मर्दूद होने से बचाए, तो उस पर उसमें कबूलियत पैदा हो जाए। तज़किया किस चीज का नाम है, अपने आमाल को मर्दूद होने से बचाना, अपनी बंदगी को मर्दूद होने से बचाना। मर्दूदियत की क्या चीजें, जैसे रिया दिखावा, रिया दिखावा होगा तो अमल मकबूल ना होगा बल्कि मर्दूद होगा, यानी अपने आमाल को मकबूलियत के काबिल बनाने का नाम तज़किया है। रिया दिखावा होगा अमल कबूल ना होगा, हसद होगा आमाल जाया हो जाएंगे, तकब्बुर का मर्ज होगा इबादत करके भी जहन्नम में जाएगा, गुनाह की आदत पड़ेगी گناہ میں مبتلا ہوگا مردودیت کی چیز ہے, یہ ہے. لہذا تزکیہ کس کا نام ہے؟ بڑی آسان فرمایا, تزکیہ کس کا نام ہے؟ کہ اپنے اعمال کو مقبولیت کے قابل بنانا, مردود ہونے سے بچانا. اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے, بعض مرتبہ کوئی شخص عمل کرتا تو ہے لیکن وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل دکھاوے کے لیے. جیسے قربانی ہے, اب قربانی میں جانور ہے, اب وہ جانور جی اس لیے بڑا لانا ہے, یہ فلاں ایسا لانا ہے تاکہ لوگ دیکھیں جی بڑا جانور ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مردودیت کی بات ہے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اب یہ جانوروں میں یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا, یہ وہ چیز ہے. تو اس سے اعمال قبول نہیں ہوتے. اسی طرح سے نعمتیں ہیں, اب نعمت پر شکر ادا نہ کرنا, ہم تو کیا, ارے میاں ہمیں کیا دیا, فلاں کو یہ ملا ہمیں کیا ملا, یہ ناشکری ہے, یہ بندے کو مردود بناتی ہے. اس طرح کی جو باتیں ہیں جس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے, اس طرح کی باتوں کی فکر کرنا, یہ تزکیہ, یہ مسلمان پر فرض عین ہے. اسی طرح کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, اس پر صبر کرنا اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, جس کا نام رضا بالقضاء ہے. اس طرح کی جو جتنی جملہ باتیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ. اب جیسے حضرت نے اس شخص کا تزکیہ کیا کہ سانپ نکلا اور یہ ہو گیا, اب یہ تزکیہ تھا, ورنہ بندگی خطرے میں پڑ جاتی. حضرت نے علم بھی سکھا دیا, تربیت بھی کی, تزکیہ بھی کر دی. ایک ہی اس میں کہ اچھا روزی کا گھٹانا بڑھانا سانپ کے ہاتھ میں. تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں تزکیہ, کہ دل میں ایک بات تھی, دل میں ایک بات تھی کہ جی سانپ کی وجہ سے میری روزی کم ہو رہی ہے, ایک بات تھی اس کی اصلاح فرما دی, اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تو یہ تین چیزیں فرمایا, مسلمان کے ذمے فرض عائن ہیں, خانقاہ والے صوفی حضرات کے ذمے بھی فرض عائن ہیں کہ تین باتوں کو اب یاد رکھیں. نمبر ایک تعلیم, یہ مرد اور عورت دونوں کے ذمے ہیں. نمبر ایک تعلیم, نمبر دو تربیت, اور نمبر تین تزکیہ. نمبر ایک تعلیم, نمبر دو تربیت, اور نمبر تین تزکیہ. تعلیم, علم حاصل کرنا, تو مسائل سیکھنا, سنتوں کا علم ہوگا تو سنت پر عمل کرے گا. اب داڑھی اچھے اچھے لوگ دیکھیں داڑھی رکھتے ہیں, کوئی ایک مٹھی جب داڑھی رکھ لی ایک مٹھی نہ رکھے, اب وہ کہہ رہے جی میں داڑھی تو رکھ لی, اب اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ مٹھی پوری ہونی چاہیے, کہ یہ ایک مٹھی پوری رکھنا واجب ہے. اور جب مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اس داڑھی کو درست کرنا, یعنی سنت کے مطابق اس پہ خط بنانا, یہ بھی سنت ہے. اور بعض لوگ یہ داڑھی کا بچہ نہیں رکھتے, یہ داڑھی کا بچہ ہے اس بچے کو نہیں رکھتے. اچھے اچھے پرانے دیندار ہیں. اسی مسجد کی بات ہے, ایک دفعہ عید کا دن تھا, کافی پرانی بات ہے, مسئلہ ہے, کوئی بات پر مسئلہ چلا, شرعی پردے کی بات چلی کہ سالی سے بھی پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے مرد کا پردہ ہے, اس کو پردہ کرنا چاہیے, نا محرم ہے وہ, اور نا محرم ہی نہیں بلکہ اس سے پردہ شرعی پردہ ہے, اس کے ساتھ تنہائی حرام ہے. ایک صاحب وہ بیٹھے تھے مجلس ختم ہوئی, کہنے لگے میں تو بڑے بزرگوں کے ساتھ رہا اور یہ کام کیا اور وہ کام کیا, امامہ بھی پیدا ہوتا اور یعنی اتنی صورت ماشاءاللہ. کہنے لگے آج مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ 20 سالی سے بھی پردہ ہوتا ہے. ذرا ایسے چودھری سٹائل میں نہ بیٹھو, حاضری کے ساتھ. کہنے لگے مجھے آج عمر تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ, 55-60 سال کے قریب. کہہ رہا آج مجھ کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ جو ہے وہ سالی سے بھی پردہ ہوتا ہے, اور خود اقرار کیا میرا بیٹا مفتی, میرا بیٹا عالم, یہ اور بڑے بزرگوں کا نام لیا کہ وہ بھی ہمارے آئے ہیں, وہ بھی ہمارے آئے ہیں. مطلب یہی تو چیزیں ہمارے ذمہ ہیں, علم کا سیکھنا. کہ شادی کر رہا ہے پوچھے تو صحیح, ہم تو پوچھتے ہیں کہ فرنیچر کہاں سے لے, شادی ہال بک کراتے ہیں مہینوں پہلے, آج کل تو 6-6 مہینے پہلے شادی ہال بک کرایا جاتا ہے. جیسے حج ہے, حج گروپ حج کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی, 6-6, 8-8 مہینے پہلے حج کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن اتنے دکھ کی بات ہے کہ حج کے مسائل نہیں سیکھتے. پہلے حج کی اصل تیاری تو یہ تھی کہ حج کے مسائل سیکھے اور عبادت کی عادت ڈالے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بھی بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، رات کے ایک ایک دو بجے سگریٹیں پھونک رہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور نہ نماز نہ عبادت نہ کچھ، کیا حج کیا اس کے بعد چھٹی، کیوں؟ عادت ہی نہیں ہے نا عبادت کی، جب عبادت کی عادت ہی نہیں ہے تو وہاں کہاں سے کرے گا. اس لیے حج کرنے والوں کو ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے عبادت کی، کیونکہ جو یہاں عادت ہوگی پھر وہ وہاں بھی کرے گا، اور اگر یہاں عادت نہ ہوگی تو وہاں کہاں سے کرے گا، وہاں بھی وہی کرے گا جو یہاں کر رہا ہے، اس کی عادت ڈالے. اس لیے تو کہا اللہ والوں کے ساتھ رہے تاکہ عبادت کی عادت پڑے، ذکر اللہ کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ان چیزوں کی عادت پڑے. تو تعلیم، تربیت، تزکیہ، یہ تینوں چیزیں، یہ مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے بھی فرض عین ہے. مسائل کا سیکھنا بھی، سنتوں کا سیکھنا، وہ سنت ایسا ہو عادت بن جائے، آنکھ بند کر کے بھی مسجد سے نکلے تو الٹا پاؤں ہی نکلے، ایسی عادت پڑ جائے، مجال نہیں کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جائے مرد کی، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ حرام اور گناہ ہے، مجال نہیں کہ وہ نیچے ہو جائے، ایسی ہو جائے خود بخود. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ تینوں چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اس پر پختگی عطا فرمائے، اس پر دوام بھی ہو، پختگی بھی ہو، استحکام بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ اور رہی بات دین پر سختی سے عمل کرنا، یہ سختی سے عمل نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں محبت سے عمل کرنا. اور محبت میں ظاہر بات ہوتا ہی ہے، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی محبت کاملہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض عین ہیں، ان چیزوں کو حصول ہمارے لیے بھی آسان فرمائے، اور تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، مغفرت حساب فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما، مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما، مسائل میں نافع عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ عمل کو مقبول فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، سب کی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، ہمارے ابدان کا تزکیہ فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت کاملہ عطا فرما، اعمال محبت کی توفیق عطا فرما، اور محبت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں یعنی گناہ سے اور بے شرمی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے مل بیٹھنے کو، ہماری دینی اخلاقی طریقی، اور یا اللہ اپنی محبت کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے. اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی ہمیں صحت جسمانی، صحت روحانی عطا فرما دیجیے. سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے جائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو عافیت دار نصیب فرما دے. یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، امن اور سکون کو قائم فرما، شریعت کا بول بالا فرما دیجیے. زراعت میں، تجارت میں، معیشت میں برکت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.